بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لوس الحرير والديباج والاستبرق. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا تھا، سات چیزوں سے روکا تھا. جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا. سات چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگلی عبارت میں اس کو بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ نہانا عن خواتیم الذہب، سونے کی انگوٹھیوں کے پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. انگوٹھی یہ مرد زینت کی چیز ہے اور عورتوں کے لیے زینت میں توسو ہے، لیکن مردوں کے لیے زینت میں توسو نہیں ہے. تو اس لیے عورتوں کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہنیں. بلکہ سونا پہننا جائز ہی نہیں ہے، نہ گلے میں پہن سکتے ہیں، نہ ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، نہ انگوٹھی کی شکل میں، نہ چین کی شکل میں، نہ کسی اور چیز کی شکل میں. دوسری چیز آپ نے اشار فرمائی وعن الشرب فی الفضہ، چاندی میں پینے سے. یہ فرمایا کہ آنیت الفضہ، چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. سونے کا حکم بھی یہی ہے، چاندی کا حکم بھی یہی ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ متکبرین کی عادت یہی تھی، شان و شوکت دکھانے کے لیے، بڑائی کے لیے سونے کا استعمال، سونے کے برتنوں کا استعمال، چاندی یا چاندی کے برتنوں کا استعمال کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کے لیے فرمایا کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ فضول اور اسراف ہے. چاندی کے برتنوں میں پینے کی ضرورت ہی کیا پڑی، سونے کے برتنوں میں پانی استعمال کرنے، پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ سونے کی کوٹنگ اگر ہے اور سونے کا ڈیزائن اگر بنا ہوا ہے، اس کی گنجائش ہے. اس کی پلیٹ سونے کی چیز نہیں ہے، لیکن سونے کا اگر ڈیزائن ہو برتنوں کے اندر، تو پھر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ صرف برتنوں سے متعلق نہیں ہے، چیزیں سونے کی دیگر استعمال کرنے سے بھی ممانعت ہے. سونے کی مثال کے طور پر آپ سرمدانی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے سرمدانی جو ہوتی ہے وہ سونے کی ہے، یا اسی طریقے پر ہمارے استعمال کی دوسری چیزیں کھانے پینے کے برتنوں کے علاوہ اگر سونے چاندی کے بنے ہوئے، پلنگ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، یا کوئی اور چیز اس طرح کی بنی ہوئی ہے، تو ان کا استعمال جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے زینت کے طور پر جو چیز ہے اس کا استعمال کیا وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے. اچھا، بٹن کے سلسلے میں رخصت ہے، بٹنوں کی گنجائش ہے. اصل میں اس کا ریزن اصل میں یہ ہے کہ کرتا اصل مقصد ہے، بٹن مقصد نہیں ہے. تو بٹن جو ہے وہ ضمناً اور تبان جو ہے نا کرتے میں شامل ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کی ایک حد تک گنجائش ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن المیاثر والقسی، کہ میاثر کہتے ہیں اصل میں گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے، اس پر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہ بھی وہ ریشم کا ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے منع فرمایا. ریشم کا استعمال آدمیوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں. البتہ ضرورت اور مجبوری کی صورت میں ریشم کا استعمال مردوں کے لیے بھی جائز ہے. بعض مواقع ایسی پیش آ جاتی ہیں، مجبوریاں کہ جوئیں وغیرہ ہوتی ہیں یا خارش وغیرہ ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ریشم کا کپڑا پہننا مفید ہوتا ہے. تو علاجن جو ہے نا اس موقع پر اگر ریشم کا کپڑا پہنا جائے تو اس کی اجازت حدیث سے ثابت ہے. اور ایک قصی، یہ ملک شام میں ایک جگہ، ایک شہر کا نام ہے، تو وہ بھی ایک کپڑا وہاں بنایا جاتا تھا، تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کیونکہ وہ بھی ریشم کا ہوتا تھا. تو مرد حضرات کے لیے اس کے لیے یہ بھی منع ہے. پھر اس کے بعد ریشم ہی کے لیے حضور نے تین باتیں اور ارشاد فرمائی کہ وعن لبس الحریر والدیباج والاستبرق، کہ ریشم کے، دیباج کے اور استبرق کے پہننے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تینوں لفظ ریشم ہی کے معنی میں ہیں، حریر کے معنی میں بھی ریشم، دیباج کے معنی بھی ریشم، استبرق کے معنی بھی ریشم. البتہ دیباج باریک اور پتلے ریشم کو کہتے ہیں، استبرق موٹے جو ہے ریشم کو کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کسی بھی قسم کا ریشم استعمال کرنا جائز نہیں ہے، البتہ چار انگل کے بقدر جو ہے نا اس کی گنجائش ہے، ریشم کا شرعاً گنجائش نکل سکتی ہے. تو یہ سات چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں. ایک تو ان میں اسراف پایا جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ متکبرین کا شیوا ہے، اور متکبرین تکبر کرنے والے اپنے طرز زندگی میں خاص طور پر نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، تو حضور نے ان سے منع فرما دیا. اس کے بعد ہے باب الشرب فی الاقداح، پیالوں میں پینے کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں پانی پیا کرتے تھے، پیالے حضور کے پاس کئی پیالے تھے. حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت ام الفضل کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ انہم شکو فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ صحابہ کو شک ہوا عرفے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں. فبعثت الیہ بقدح من لبن فشربہ، تو میں نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا. یہ روایت ہے. تو روایت تو روزے سے متعلق ہے، لیکن امام بخاری کچھ اور ہی ثابت کر رہے ہیں، کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. یہاں پر روایت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عرفے کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے. تو عرفے کے دن حاجیوں کے لیے روزہ نہیں رکھنا افضل ہے. حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو وہاں روزہ نہیں رکھیں گے وہ لوگ وہاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس حالت میں ہوتے ہیں، خاص طور پر یعنی عرفے میں، عرفے کے میدان میں ہوتے ہیں، پھر عرفے سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے، پھر گرمی الگ ہوتی ہے، تو ان پریشانیوں کے اندر یکسوئی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا چاہیے. روزے کی وجہ سے مشقت پیش آ سکتی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی نہیں اور امت کو تعلیم بھی دی. اب صحابہ براہ راست پوچھنے میں حرج محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے کیسے پوچھیں کہ بھائی آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی، حضرت ام الفضل نے سیدھا سیدھا دودھ کا پیالہ پیش کر دیا. حضور دودھ کو رد نہیں فرماتے تھے، تو لے کر حضور نے پی لیا، صحابہ کو پتہ چل گیا روزہ نہیں ہے. تو یہیں سے یہ بات ہے کہ بھائی جو حاجی ہیں ان کے لیے عرفے کا روزہ رکھنا جو ہے نا بہتر نہیں ہے. رکھیں تو ادا ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے. جو غیر حاجی حضرات ہوتے ہیں، جو اپنے اپنے جگہوں پر مقیم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عرفے کا روزہ رکھنا وہ افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک بات. دوسری بات، یہاں پر ام الفضل جو بیان کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیالے کا استعمال کرنا یا پیالے میں پینا، پانی کا ہو یا دودھ کا ہو یا کسی چیز کا، وہ بھی جائز ہے، اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں گھروں میں اس کا رواج نہیں ہے، گلاس نکل گئے ہیں، پیالیاں آ گئی ہیں. پیالے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے تھے اور پیالوں کے نام ہوا کرتے تھے، جیسے ایک پیالے کا نام تھا ریان، جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے. ایک پیالے کا نام غرہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی یا مشروبات وغیرہ پیا کرتے تھے. اور ایک پیالے کا نام مذبب غالباً تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے. ایک اور نام ہے، اور عربوں میں ایک رواج بہت تھا کہ ہر چیز کا وہ لوگ نام رکھتے تھے، ہر چیز کی ایک پہچان جو ہے نا ان کے پاس ہوتی تھی. پیالے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اس کے نام ہیں مستقل، یہ تین چار نام جو ہے نا میں نے ذکر کیے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس گھوڑے تھے، گھوڑوں کے نام ہیں. تلواریں ہیں، تلواروں کے نام ہیں، جیسے ذوالفقار نامی تلوار بہت مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خچر ہیں، تو ان کے نام تھے. ہر چیز کی جو ہے نا، ہر چیز کا ایک ایک نام ہوا کرتا تھا ان کے پاس. ایسے ہی جبل احد ہے، احد پہاڑ ہے، تو نام احد ہے پہاڑ کا، وہ تو نارمل پہاڑ ہے، لیکن نام اس کو احد کا دیا گیا. جبل ثور ہے، نام اس کو جو ہے نا ثور کا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک اہتمام ہوتا تھا چیزوں کے نام رکھنے کا، عربی زبان میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور اس سے شے کی عظمت سمجھ میں آتی ہے نام رکھنے سے، اور شے کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تقریباً جو ہے نا ہر چیز کا نام تھا، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ہر ایک کا نام اللہ کے نبی نے رکھا تھا. تو ان میں سے ایک پیالہ وہ بھی، کچھ پیالے وہ تھے جیسے ریان ہیں، غرہ ہے، فلاں ہیں، فلاں ہیں، جس پہ آپ پانی جو ہے نا پیا کرتے تھے. تو میرے پیالے میں پانی پینا چاہیے. اس کے بعد امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الشرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آنیتہ، اللہ کے نبی کے پیالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن سے پانی پینے کے بیان میں یہ باب ہے. وقال ابو بردہ، حضرت ابو بردہ نے فرمایا، قال لی عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام نے مجھ سے کہا تھا کہ الا اسقی کا فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، کیا میں تم کو پانی نہ پلاؤں ایسے پیالے میں جس میں اللہ کے نبی نے پیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پانی پلایا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے کا استعمال فرمایا تھا، اس پیالے میں پانی پلایا کرتے تھے. امام بخاری کا منشا یہی ہے کہ بطور تبرک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے پیالے میں پانی پیا جا سکتا، نہیں پیا جا سکتا. امام بخاری کا منشا یہی ہے کہ پینا چاہیے، صحابہ اکرام نے پیا ہے، یعنی برکت حاصل کرنا بزرگان دین کے استعمال کی ہوئی چیزوں سے وہ جائز ہے. بلکہ مستحب چیز ہے، صحابہ اکرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جو روایت ہے اس باب میں وہ یہ ہے، حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امراۃ من العرب، اللہ کے نبی کے سامنے عرب کی ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام اسما تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام امیمہ تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام جونیہ تھا۔ نکاح کے سلسلے میں حضور نے ارادہ کیا ان کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو فآمر ابا اسید الساعدی ان یرسل الیہ، تو حضرت ابو اسید ساعدی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ ان کو بھیجیں، فارسل الیہ، چنانچہ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں سلسلے میں۔ فقدمت، تو وہ آ گئی، فنزلت فی اجوم بنی ساعدہ، تو بنو ساعدہ کی، بنو ساعدہ کے ایک قلعے میں وہ ٹھہر گئی، وہاں پر انہوں نے قیام کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاء، اللہ کے نبی نکلے یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئے۔ فدخل علیہا، ان کے پاس گھر میں داخل ہوئے، فإذا امراۃ منکسۃ رأسہا، تو وہ خاتون وہ تھیں جو اپنے سر کو جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ فلما کلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے ان سے بات کی، قالت، تو وہ کہنے لگی، اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ فقالا، تو حضور نے فرمایا کہ قد اعاذتو کی منی، میں نے تجھ کو اپنے سے پناہ دے دی۔ یہ بات ارشاد فرمائی، تو لوگوں نے کہا کہ اتدرین من ھذا، تو جانتی ہے کہ کس سے بات ہو رہی تھی، کس کو، یعنی کس کو تم نے انکار کر دیا؟ تو کہنے لگی کہ لا، وہ خاتون نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ تو قالو، صحابہ نے کہا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء لیخطبک، اللہ کے نبی تھے یہ، اور یہ آئے تھے کہ تاکہ تم کو نکاح کا پیغام دے دیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ کنت انا اشقا من ذالک، میں تو بڑی بدبخت عورت ہوں کہ اللہ کے نبی کا رشتہ جو نا مجھ سے مس ہو گیا۔ اس کے بعد اچھا روایت اور باقی ہے، فرماتے ہیں کہ فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اللہ کے نبی ایک دن آئے، یہاں تک کہ آپ، حتی جلس فی ثقیفۃ بنی ساعدہ ہوا و اصحابہ، یہاں تک کہ بنو ساعدہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ساعدہ میں، اور آپ کے صحابہ جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اسقنا یا سہل، اے سہل ہم کو ذرا پانی پلا دو۔ فاخرجت لہم ھذا القدح، تو میں نے ان کے لیے ایک پیالہ نکالا، فاسقیتہم فیہ، میں نے اس پیالی میں ان کو پلایا۔ فاخرج لنا سہل ذلک القدح فشربنا منہ، تو حضرت سہل نے، راوی کہتے ہیں یہاں پر کہ حضرت سہل نے ہمارے لیے وہ پیالہ نکالا، ہم نے بھی اس سے پیا۔ ثم استوہبہ عمر بن عبدالعزیز بعد ذلک، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہبا کرنے کے لیے کہا، فوہبہ لہ، تو وہ ان کو ہبا انہوں نے کر دیا۔ یہ روایت ہے پوری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ان لوگوں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا، اور بطور تبرک کے اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے۔ تو حضور کا جو تبرک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی برکت کی چیز تھی صحابہ کے لیے اور ہر امتی کے لیے۔ انشاءاللہ آگے ایک باب آ رہا ہے، اس میں امام بخاری کا منشا بھی وہی ہے، وہ تو وہاں پر تبرک کے متعلق تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں تھیں، صحابہ نے رکھ لی تھیں اپنے پاس، کسی نے جو ہے نا کچھ رکھ لیا، کسی نے حضور کے بال رکھ لیے تھے، کسی نے پیالہ رکھ لیا تھا، کسی نے جبہ رکھ لیا تھا، کسی نے کوئی اور چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ لی تھی، اور وقتاً فوقتاً استعمال کیا کرتے تھے بطور تبرک کے۔ تو یہاں پر بھی اس پیالے کو انہوں نے رکھ لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے مدینہ منورہ کے امیر بن گئے، تو اس وقت انہوں نے مانگا تھا کہ وہ پیالہ مجھے دیا جائے، تو ان کو دے دیا گیا، تو انہوں نے اپنے پاس اس کو رکھ لیا تھا۔ لیکن یہاں اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جوینہ جو عورت تھی ان کو نکاح کا پیغام دیا، تو چونکہ لا علمی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، تو اس لیے حضور کے رشتے کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بہت بڑی ان کے لیے محرومی کی بات تھی۔ کچھ خواتین وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی ہیں، کچھ خواتین وہ ہیں کہ جن کو نکاح کا پیغام دیا گیا لیکن نکاح نہیں ہوا حضور کا، ان میں سے خاتون یہ بھی تھی۔ حافظ ابن قیم، اصل میں آپ صلی اللہ حضور نے جو ہے نا جو نکاح کیے ہیں، کل 11 نکاح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل 11 خواتین سے نکاح کیا تھا۔ دو کا انتقال حضور کے حیات ہی میں ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ تھی، حضرت زینب رضی اللہ، دو زینب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رہی ہیں۔ تو حضرت ایک زینب رضی اللہ عنہ حضور کے حیات ہی میں انتقال کر گئی تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو وصال کے وقت میں کل 9 جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہے نا باحیات تھیں۔ اور کچھ خواتین وہ ہیں جن کو نکاح کا پیغام دیا گیا، تو ان لوگوں نے کسی وجہ سے ان سے نکاح بات آگے نہیں بڑھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد البعاد میں لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے بقول وہ تقریباً 25 سے 30 خاتون تھیں جن سے اللہ کے نبی نے پیغام دیا، یا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی اپنے آپ کو ہبا کر دیا اللہ کے نبی کے لیے، تو حضور نے قبول نہیں فرمایا کسی وجہ سے، تو اتنی تعداد ملتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 4 یا 5 خواتین تھیں کہ جن کو نکاح کا پیغام دیا گیا، یا انہوں نے اللہ کے نبی کو نکاح کا پیغام دیا لیکن وہ نکاح نہیں ہوا، اور ان کو یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. ان میں سے ایک یہ تھی. لا علمی میں جو ہے نا یہ چیز آگے نہیں بڑھی، اور یہ بہت بڑی سعادت جو ان کے حصے میں آنے والی تھی ان سے وہ محروم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے مقدر یہی بنایا تھا ان کا. اس کے بعد جو روایت ہے وہ ہے حضرت عاصم احول رضی اللہ، حضرت عاصم احول کی، وہ کہتے ہیں کہ رأیت قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک وکان قد انصدع فسلسلہ بفضۃ. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا، وکان قد انصدع اور وہ پھٹ گیا تھا، فسلسلہ بفضۃ تو انہوں نے اس کو چاندی کے ذریعے سی دیا تھا، چاندی کا پیمن لگا دیا تھا. وہ قدح جید عریض من نضار، اور وہ ایسا پیالہ تھا جو عمدہ بھی تھا چوڑا بھی تھا اور خالص لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو قال انس، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا القدح اکثر من کذا وکذا، میں نے اللہ کے نبی کو اس پیالے میں اتنی اتنی مرتبہ جو ہے نا پانی پلایا ہے. یعنی پیالے کی سعادت بتا رہے ہیں کہ پیالے ہی کی سعادت ہے کہ حضور نے کئی مرتبہ پلایا ہے، پیا ہے اس میں سے، اور انہوں نے اس کو اٹھا کر رکھ لیا تھا. تو وقال ابن سیرین انہ کان فیہ حلقۃ من حدید، ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس میں لوہے کا حلقہ تھا، یعنی ہینڈل جو ہے نا وہ لوہے کا بندھا ہوا تھا. تو فاراد انس ان یجعل مکانھا حلقۃ من ذہب، تو حضرت انس نے ارادہ کیا تھا کہ اس کی جگہ میں سونے کا او فضۃ یا چاندی کا جو ہے نا حلقہ لگا دیں، یعنی ہینڈل لگا دیں. تو فقال له ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ نے ان سے کہا کہ لا تغیرن شیئا صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترکہ، تم کسی چیز کو بدلو مت جس کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ روایت ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جو تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت پانی پیا تھا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو میں نے اس سے پانی پلایا تھا، تو وہ انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا تھا، اور اس میں جو ہے نا لوگوں کو پلایا کرتے تھے، اور اس میں جو ہے چاندی کا ایک ہینڈل وغیرہ لگا ہوا تھا، چاندی کے ذریعے پیون لگا دیا تھا. تو چاندی کے برتن کا استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن چاندی کے ذریعے اگر سیون لگا دیا جائے، یا اس کو جو ہے نا پیک کر دیا جائے، یا اس کو یعنی چپکا دیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے. مکمل برتن کا استعمال یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہلکی سی چاندی اس میں ملا دی گئی جو ہے نا پیوند کا کام کر رہی ہو، تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. یہاں یہ حدیث مبارکہ اس بات کو بتا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیالہ تھا وہ خالص لکڑی کا بنا ہوا تھا، آپ نے کانچ کا پیالہ استعمال کیا نہیں کیا، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ استعمال کیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا. تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیالے ہوتے تھے وہ لکڑی کے ہوا کرتے تھے، کانچ کے نہیں. ایک آدھ کانچ کا بھی تھا، بعض روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ بعض جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا، حضور پاک جو ہے نا اس کو استعمال کیا کرتے تھے. تو بہرحال اس پیالے کا اللہ کے نبی نے استعمال کیا، اور یہی پیالہ حضرت انس جو ہے اٹھا کر رکھتے تھے، اور اس سے جو ہے نا پانی پلایا کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جو حلق، اس کی ہینڈل جو بنی ہوئی تھی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اس کو نکال کر جو ہے ہینڈل لوہے کی بنی ہوئی تھی، تو اس کو نکال کر چاندی وغیرہ کا ہینڈل وہ بنانا چاہتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ نے روک دیا اور کہہ دیا کہ بھئی اللہ کے نبی کا بنایا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا مت نکالو، بلکہ اس کو جس حال جو حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دو. تو یہ اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبرک تھا، تو بطور تبرک اس سے جو ہے نا آپ یعنی حضرت ابو طلحہ نے روک دیا کہ بھائی نبی کی لگائی ہوئی چیز ہے، نبی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو ضائع مت کرو، پھر اس کو نکالو مت، تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس سے بھی، اس حدیث، ان تمام احادیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بھائی تبرک حاصل کرنا بڑوں سے، بزرگان دین کی چیزوں سے جو ہے نا یہ ثابت ہے. قرآن و سنت میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. اس کے بعد کتاب الاشربہ کی آخری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ باب شرب البرکت والماء المبارکت، برکت کے پینے اور مبارک پانی کے پینے کے بیان میں یہ باب ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ لقد رأیتنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غیر فضلہ فجعل فی اناء فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فادخل يده فيه وفرج اصابعه. تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، عصر کی نماز کا وقت قریب آ گیا، اور ہمارے پاس جو ہے نا زائد پانی نہیں تھا، تھوڑا سا پانی تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک برتن میں اس پانی کو ڈال دیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی نے اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا، وفرج اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا حضور نے. اس کے بعد فرمایا کہ حی علی اہل الوضو البرکت من اللہ، کہ وضو والوں کے پاس آ جاؤ، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو فلقد رأیت الماء یتفجر من بین اصابعہ، تو میں نے دیکھا پانی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا. فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشرب، حضور نے وضو کیا اور پانی پیا. فجعلت لا آلو ما جعلت فی بطنی منہ فعلمت انہ برکت، تو میں نے کمی نہیں کی کہ میں اپنے پیٹ میں پانی کو رکھ لوں، یعنی خوب بھر کر میں نے پانی کیا، کیونکہ یہ پانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں جان گیا تو یہ برکت ہے، اور برکت جتنی حاصل کرنا ہے وہ کر نہیں ہے، تو اس لیے پیٹ بھر گیا تھا پھر بھی پی رہے تھے وہ. تو حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت جابر سے کہ کم کن تم یومئذ، تم لوگ اس وقت کتنے تھے؟ قال الفن و اربعمیہ. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت جو ہے نا 1400 افراد تھے. یہ روایت ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی. امام بخاری بھی اس باب سے یہی بتانا چاہتے ہیں، ایک تو برکت کو پینے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ بھائی صحابہ اکرام نے پیا ہے اس کو، جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے درمیان سے پانی کی شکل میں برکت نکل رہی تھی. امام بخاری کا منشا بھی یہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں مائے مبارک ہے اور حضور کا معجزہ تھا. اسلامی پہلیوں میں سے ایک پہلی یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے نا جملے بنا لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے سبق کے دوران ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی پہچانو کہ وہ پانی کون سا پانی ہے کہ جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا لیکن ہے سب سے عمدہ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے خود جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ وہ پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے نکلا ہوا پانی ہے. علماء کے درمیان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے، زمزم کا پانی ہے یا جنت کی جو نہر ہے کوثر اس کا پانی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انگلیوں کے درمیان سے نکلا ہوا پانی وہ افضل ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے نکلنے والا پانی ہے، وہ حتیٰ کہ زمزم سے بھی افضل پانی، زمزم سے افضل پانی ہے وہ. یہ اچھا اس کی اس میں بھی ترتیب ہے، پھر اس کے بعد زمزم ہے، دوسرے نمبر پر زمزم ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے جنت کی نہر کوثر کا پانی ہے، چوتھے نمبر پر دریائے نیل کا پانی ہے، کیونکہ دریائے نیل بھی جو ہے نا وہ بھی جنت ہی کی نہر کا جو ہے نا حصہ ہے، روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، نیل اور فرات وغیرہ. پھر اس کے بعد دیگر نہروں کی باری آتی ہے. تو سب سے افضل پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے کہ جو حضور کے دست مبارک سے بطور معجزے کے جو ہے نا وہ نکلا کرتا تھا، اور یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا. اور زمزم کی اگرچہ کہ روایات بہت ہیں، زمزم کے سلسلے میں روایات بہت ہیں کہ بھئی روئے زمین پر سب سے بہترین پانی جو ہے نا وہ زمزم کا پانی ہے، اس کے بڑی فضیلتیں ہیں کہ بھئی اس میں پینے والے کے لیے جو ہے نا شفا ہے اور غذائیت کا کام بھی دیتا ہے، جس مقصد کے لیے ماں زمزمہ لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مقصد اللہ پاک پورا فرماتے ہیں، اور لوگ اس کا انہی مقاصد کے لیے استعمال کر کے تجربہ بھی کیے ہیں. بہت سے علماء سے محدثین سے جو ہے نا اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، جیسے بعض لوگوں نے زمزم کا پانی پیا اس لیے کہ بینائی واپس آ جائے تو اللہ پاک نے بینائی لوٹا دی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے پانی پیا تھا زمزم کا، نیت یہ تھی کہ علم حدیث میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو پہنچ جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ آج الحمدللہ بطور تحدیث نعمت کے کہتا ہوں کہ آج ان کے درجے پر آج اللہ نے وہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے. یعنی بہت بڑے بڑے محدثین، علامہ ذہبی رحمۃ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی تھی اور پانی پیا تھا زمزم کا کہ امام ذہبی کا حافظہ امام ذہبی جیسی جو ہے نا علمی استعداد میرے اندر آ جائے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا. تو زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد پورا بھی فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں یا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اس میں جو ہے کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دوسری ضرورتیں اس کے ذریعے پوری ہو جائیں، یا بطور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ذخیرہ رکھ دیا ہو. تو بہرحال زمزم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور دنیا کے پانیوں میں زمزم کا پانی سب سے افضل پانی ہے، حتیٰ کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے زمزم کا پانی. جنت میں جو نہر کوثر ہے جو ہم کو دی جائے گی اس سے افضل زمزم کا پانی ہے. اس کی وجہ علماء نے یہ بات اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز افضل عطا فرمائی ہے. کتابیں جیسے مثال کے طور پر کتابیں ہیں، چار کتابیں مشہور کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید. سب سے افضل کلام، سب سے افضل کتاب وہ قرآن مجید ہے. تو سب سے افضل چیز اللہ کے نبی کو عطا کی گئی، سب سے افضل صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، سب سے افضل اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اسی طریقے پر نمازیں دی گئی، سب سے افضل آپ کو دی گئی. روزے کی جو کیفیت ہے، سب سے افضل وہ آپ کو دیا گیا. تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. تو پانی بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا، وہ سب سے افضل پانی ہے. اور اسی وجہ سے، اور اس کی وجہ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں بلانا چاہ رہے تھے معراج کے موقع پر، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سینے کو چاک کیا. چاک کرنے کے بعد جو ہے نا، سینے کو یعنی آپ کے اندر سے کوئی چیز نکالی گئی، پھر قلب اطہر کو دھویا گیا، اور اس میں علم کو، حکمت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزیں بھرنی تھی وہ بھر دی. اور وہ چیزیں وہاں سے تشت میں رکھ کر لے کر آئے تھے وہ لوگ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا تھا. لیکن اس وقت جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اور دل کو دھویا گیا، وہ زمزم کا پانی تھا، جنت کا پانی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو اس سے دھویا جاتا تھا، زمزم سے دھویا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے افضل زمزم کا پانی ہے. لیکن اس سے افضل پانی جو ہم کو دیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے، انگلیوں کے درمیان سے نکلنے والا پانی ہے، کیونکہ وہ آپ کے دست مبارک سے بنفس نفیس نکلا ہوا پانی ہے. تو بہرحال ایک تو یہ بات ہے. اچھا، یہاں سوال یہ ہے کہ جو پانی نکل رہا تھا، نکل رہا تھا کہاں سے؟ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان سے یعنی انگلیوں سے نکل رہا تھا پانی، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ انگلیوں سے نہیں نکل رہا تھا بلکہ انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا، یعنی آپ نے انگلیاں پھیلا کر رکھ دی تھی، پانی جو ہے نا اس کے اندر سے فوارے کی طرح جو ہے نا ابلنے لگا تھا. بہرحال دونوں رائے علماء کی ہیں اس سلسلے میں. تو یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، پانی ہمارے پاس نہیں تھا، عصر کا وقت قریب تھا، عصر کا وقت آ گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حضور نے پانی منگایا تھوڑا سا، جو بھی ہے لاؤ. جب پانی لایا گیا تو حضور نے پھر اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا، فرمایا کہ آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی. چھوٹے سے برتن میں پانی رکھا گیا اور اس سے 1400 صحابہ نے وضو فرمایا. آپ اندازہ لگائیے کیسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیسا معجزہ تھا. اچھا، اس کا پھر بعض روایات سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بعض روایت میں یہ ہے کہ 1500 جو ہے نا صحابہ نے ہیں، بعد میں 1300 ہے. تو ایک تو یہی ہے کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں اندازہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی 1300 ہے، 1400 ہے، 1500 ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اندازے کے اعتبار سے، یا صحابی نے اپنے اپنے اندازے کے اعتبار سے بات کی ہوگی، یا اس کے اور بھی جوابات ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1300 ہو، 1400 ہو، 1500 ہو، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے چھوٹے سے برتن میں وضو فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ برکت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تبرکات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک اصل ہے. یعنی گزشتہ روایت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں کو بطور تبرک کے وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو کیا بزرگان دین کے، بڑوں کے تبرکات سے استفادہ کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ہے مسئلہ. ان کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ہے مسئلہ. تو اس سلسلے میں امت میں تین طبقات پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو برکت ہی کا انکار کر دیتے ہیں بالکل، کہ بھئی یہ سب چیزیں جو ہے نا شرکیاں ہیں، کفری، یعنی شرک پیدا کر دیتی ہیں، شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا، ایک طبقہ تو وہ ہے جو ساری چیزوں کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ سب غلط ہے بالکل. اسی لیے جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ حرمین میں یہی ہے جو صورتحال ہے، کہ پرانے جو تبرکات ہیں سارے کے سارے ان لوگوں نے مٹا دیے، نبی سے منسوب کئی چیزیں مٹا دی ہیں. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی، کسی مکان کی اگر نسبت کی جائے تو پھر اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پھر یہ ہے، حضور سے منسوب ہے وہ چیز. ترکی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، جیسے حضور کے لباس بھی ہیں، حضور کے جو ہے اس کے اندر استعمال کی ہوئی تلواریں بھی ہیں، حضور کے پیالے بھی ہیں، حضور کے بال بھی ہیں، حضور کے فلاں بھی ہیں. تو بہرحال ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو برکت کا انکار کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا، ایک طبقہ وہ ہے جو اس سلسلے میں غلو کا شکار ہے، کہ جو چیزیں برکت والی ہیں تو اس میں جو ہے حد سے زیادہ غلو کر دیتے ہیں. غلو کیا کرتے ہیں؟ تو غلو یہ کرتے ہیں کہ بھائی جو برکت کی چیزیں ہیں اسی کو مؤثر سمجھتے ہیں، اسی کو حار دروا سمجھتے ہیں، اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مؤثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے چیزوں کی نسبت، فائدے کی نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں، غلو کر دیتے ہیں، اپنے عقیدے جو ہے نا بگاڑ لیتے ہیں. پھر تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض برکت والی چیزوں کے اندر بہت سے عجیب و غریب قسم کے جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں واقعات. تیسرا جو اس سلسلے میں نظریہ ہے جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں بطور برکت کے ان کا استعمال کرنا، بطور برکت کے جو ہے نا ان سے استفادہ کرنا، یہ جائز ہے. اور یہ ثابت ہے، یہ کئی چیزیں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہیں اٹھا کر استعمال کر رہے تھے، اور یہی سب سے بڑی دلیل بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بال جب آپ نے کٹا لیے ہیں تو بال کاٹ کر آپ نے حضرت ابو طلحہ کو اور دیگر صحابہ اکرام کو دیے تھے باضابطہ، تو بطور تبرک ہی کہتے ہوئے دیے تھے نا. اللہ کے نبی کے دینے کا منشا کیا ہے؟ نبی کے دینے کا منشا یہ ہے کہ بھی بطور تبرک ہے اس کا استعمال کیا جائے، اور صحابہ استعمال بھی کرتے تھے اس کو. تو انہوں نے کچھ بال اپنی اہلیہ کو بھی دے دیے تھے اور کچھ بال جو ہے اور لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور وہی بال صحابہ نے اٹھا کر رکھ لیا تھا. حضرت اسماء خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے بال جو ہے نا ہم ایک چھوٹی سی شیشی میں ہم نے رکھ لیا تھا، بیمار لوگ آتے تھے تو بال ڈبا کر جو ہے پانی دے دیا کرتے تھے، پیتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی کے بالوں کی یہ برکت تھی، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں. بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور کی جو ہے ایک تھیلی تھی جو اللہ کے نبی نے ان کو عنایت فرمائی تھی، ایسی برکت ہوئی کہ اللہ کے نبی اپنے زمانے میں کھجور کی تھیلی دے کر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک اس تھیلی سے کھجوریں کھاتے رہے. ہے تو عثمان کے زمانے میں وہ تھیلی گم ہو گئی ہو، اور وہ فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے نا دو سانحے دو واقعے ہو گئے میرے ساتھ، ایک تو جو ہے نا ان کی شہادت ہوئی، دوسری میری تھیلی گم ہو گئی جو اللہ کے نبی کی طرف سے بطور عطیہ ہدیے کے ملی تھی، جو ایک کرامت اور معجزہ تھی جس کو میں استعمال کیا کرتا تھا. بہت برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ استعمال کر رہے ہیں، حضور کے پیالے ہیں بطور برکت کے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، پی رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بال تھا حضور کا، تو انہوں نے اس بال کو جو ہے نا ٹوپی میں سی دیا تھا، اور وہ جنگوں میں نکل جاتے تھے پہن کر، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کو فتح دے دیتے تھے. ایک خاص راز تھا اس نسبت سے. تو ایک مرتبہ وہ بال وہ ٹوپی ان کی گر گئی جنگ میں، تو جنگ میں گر گئی تو اس کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کو جمع کر کے دشمنوں پر مستقل حملہ کیا، حالانکہ حملہ کرنے کا اس وقت ارادہ نہیں ہو رہا تھا. تو لوگ کہنے لگے کہ ایک ٹوپی کے لیے کیا حرکت کر رہے ہیں آپ، یہ پوری قوم کو دعوے پر لگا دیا، اس پہ سب کی جانیں جو ہے نا خطرے میں اور آپ جو ہے نا لشکر لے کر نکل رہے ہیں ٹوپی حاصل کرنے کے لیے. تو حضرت خالد نے فرمایا کہ میری ٹوپی کی بات نہیں ہے، اس ٹوپی میں اللہ کے نبی کا بال لگا ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کا بال جو ہے نا کافروں کے ہاتھ میں پڑے اور وہ خدا نخواستہ اس کی بے حرمتی کریں. تو اللہ کے نبی کے ایک بال پر جو ہے نا اپنی پوری فوج کو انہوں نے قربان کر دیا. گویا صحابہ اکرام کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ایسی تھی، عقیدت ایسی تھی کہ نبی کے ایک بال کے لیے پوری فوج کو دعوے پر لگا دیا انہوں نے، کافروں کے ہاتھ میں وہ چیز نہ جائے اور جو ہے اس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. یہ تھے صحابہ اکرام جنہوں نے ایسی جو ہے نا عقیدت کی مثال پیش کی ہے، ایسا محبت اور عشق کا جو ہے نا ان لوگوں نے نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم جو ہے عاشق رسول ہوتے ہوئے کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. ایسی ہے صحابہ اکرام کا عشق یہ ہے، صحابہ اکرام کی محبت یہ ہے. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ بطور تبرک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے جو ہے نا صحابہ اکرام نے رکھ لیے تھے، اپنے طور پر بال رکھ لیے ہیں، فلاں چیز رکھ لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بزرگان دین کی ان کے جو تبرکات ہوتے ہیں، ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں بطور تبرک کے ان کو اپنے پاس رکھنا صحیح ہے. اب برکت جو حاصل ہوتی ہے وہ مختلف انداز میں حاصل ہو سکتی ہے، کبھی شفا یابی کے ذریعے برکت حاصل ہوگی، کبھی کسی اور مقصد سے برکت حاصل ہوگی، اس کے الگ الگ جو ہے نا چیزوں میں برکت. جیسے بعض برکتوں کے بارے میں ہے کہ بعض بزرگوں کی چیزوں کے رکھنے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب تک ہمارے پاس فلاں بزرگ کی یہ چیز رکھی ہوئی تھی دل میں گناہ کا خیال نہیں آتا تھا. اللہ پاک نے عجیب برکت رکھی ہے چیزوں کے ساتھ. کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے اس کا، تو برکت اس طرح کی بھی ہوتی ہے. کبھی تو ظاہری طور پر وہ چیز ہم کو محسوس ہوتی ہے، تو کبھی باطنی طور پر جو ہے نا اللہ تبارک مطالعہ کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا عطا فرماتے ہیں. آدمی کی عقیدت کے اوپر یہ بات ہے. برکت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلبی انشراح ہوتا ہے، عظمت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، قلبی انشراح بھی ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ظاہری طور پر برکت کی کئی مثالیں ملتی ہیں پھر. تو اس لیے اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے. جیسا کہ خاص طور پر عرب میں جو ہے نا اس کا ایک رواج چل پڑا اور ان ساری چیزوں کا انکار شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کئی جو ہے نا آثار حضور کے، کئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ان لوگوں نے مٹا دی. حضور کے تبرکات تو مٹا دیے اور حضور کے جو ہے نا برکت والی چیزیں تو مٹا دی، کافروں کی چیزوں کو آثار قدیمہ کے عنوان سے باقی رکھا. لیکن کعب ابن اشرف جو ہے نا جو حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آج اس کا جو ہے نا قلعہ موجود ہے وہاں پر مدینہ منورہ سے تھوڑی دیر، یعنی روضہ اقدس سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے، 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے فاصلے پر اس کا قلعہ محفوظ ہے، وہ آثار قدیمہ میں سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ امت اس میں شرک میں پڑ جائے گی، امت جو ہے نا کفر پھر جو ہے نا گمراہی کے راستے پر پڑ جائے گی. اور اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان جہاں پر ہوئی تھی وہاں پر ایک درخت تھا اس کو کٹوا دیا کہ لوگ جو ہے نا غلو کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر نمازیں پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو گمراہی پھیل رہی ہے. اس طرح کے ایک دو واقعات حضرت عمر کے ملتے ہیں تو اس کو بنیاد بنا دیا. لیکن ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہاں غلو ہو رہا ہے تو وہاں تو منع ہم بھی کرتے ہیں، اور وہاں منع کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر نے اسی وجہ سے وہاں پر تھوڑا سا سختی اختیار کی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے. ورنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا ہے، برکت کے طور پر حضرت عمر سے بھی برکت کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے بعض چیزیں اٹھا کر رکھی تھیں، بعض چیزیں حضرت عمر نے بھی جو ہے نا اٹھا کر رکھی ہوئی تھیں. تو اس لیے حضرت عمر اس کے منکر نہیں تھے. آثار صالحین یعنی نیک لوگوں کے، بزرگان دین کے جو آثار ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بابرکت ہونے کے جو ہے نا وہ منکر نہیں تھے. وہ چیزیں تو بابرکت ہوتی ہیں. عوام کا غلو دیکھا، عقیدے میں فساد دیکھا، امت کو گمراہی پر جاتے ہوئے دیکھا تو منع فرما دیا ہو، ورنہ فی نفسی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے منکر ہیں. کئی صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حج کے موقع پر جب واپس ہوتے تھے تو وہ جگہیں ڈھونڈتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے قیام کیا تھا واپس ہوتے وقت میں. حتیٰ کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا جگہوں کا نام لے کر کہ بھئی یہ جگہ یہاں پر ٹھہرو. وہ جاتے بھی تھے باضابطہ، ایک مرتبہ جانے لگے، ایک جگہ ٹھہر گئے. ٹھہر کر جو ہے نا وہاں پر انہوں نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پیشاب کی حیات بنا لی، پیشاب نہیں کیا. واپس آ گئے تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیا حرکت آپ نے کی ہے کہ بھئی یہاں پیشاب بھی نہیں کیا اور پیشاب جیسی حالت آپ نے اختیار کر لی. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جب میں آیا تھا تو یہاں حضور پہ بیٹھے تھے اور حضور نے پیشاب فرمایا تھا، تو مجھے تو تقاضا نہیں تھا لیکن حضور کی اقتدا میں میں نے اس مقام پر آ کر یہ آج جو ہے نا عمل کیا ہے جو اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. وہاں برکت یعنی اقتدا منشا وہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کی ہیں، جن جگہوں پر کی ہیں اس کو محفوظ کیوں رکھتے اگر اس سے تبرک جو ہے نا اگر وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے. سوال یہ ہے. تو بہرحال آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے. امت کے اکثر علماء کا اکثریت کا نظریہ یہی ہے، بعض لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، جو بالکل غلط ہے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر یہی بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ باب شرب البرکہ، برکت کی چیزوں کو پینے کا بیان ہے. صحابہ اکرام نے پیا ہے، پھر حضور کا تھوک جو ہے نا صحابہ اکرام لے لیا کرتے تھے، حضور کے بدن کا جو ہے نا جو پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا تو یعنی صحابیہ جو ہے نا اس کو جمع کر کے اپنی دونوں کے لیے استعمال کیا کرتی تھی. یہ سب جو ہے نا برکت کی چیزیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، الرحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ اس میں خیر اور برکت نازل فرمائیے. یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے. صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائیے. اتباع ہمارے اندر پیدا فرمائیے. تقوی اور خشیت ہمارے اندر پیدا فرمائیے. یا اللہ جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہم تمام کی جائز تمنا اور حاجتوں کو پورا فرمائیے. جس کی جو ضرورت ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیے. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے، عزتوں سے مالا مال فرمائیے. دین اور دنیا کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. امت مسلمہ کی مدد فرمائیے. امت کے حق میں بہترین فیصلے فرمائیے. ہدایت کے فیصلے فرمائیے. خیر برکت اور رحمت کے فیصلے فرمائیے. معافی اور مغفرت کے فیصلے فرمائیے. یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو آسانی اور عافیت کے ساتھ مکمل فرمائیے. ہر قسم کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. جنات سے، شیاطین سے، آصف سے، نظر سے، سحر سے، ہر بیماری سے، برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ.